بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسبار كتاب شرح درس جاريه ورام بوهنجته، باب أهل الزكاة وأن تدفع له. أهل الزكاة اور کس کو زکاة دی جاتی ہے کا بیان. ابھی تک زکاة مختلف ہم احکام مسائل پڑھ چکے ہیں، ایک بات رہ گئی تھی کہ زکاة دی کس کو جاتی ہے، زکاة مستحقین کون ہے. آج کے درس میں یہ بیان کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 234، شیخ صاحب فرماتے ہیں: لا تدفع الزكاة الا للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله. زكاة صرف ان آٹھ قسم کے لوگوں کی دی جاتی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں بیان کیا ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ان کو جمع کیا ہے. انما الصدقات، صدقات یعنی زکاة جو ہے، جو فرض زکاة ہے، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے، للفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے. فقیر وہ جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. جب یہ دونوں لفظ جو ہیں ایک ساتھ جمع ہو تو معنی میں یہ فرق جو میں نے بیان کی ہے، اگر ایک ہی معنی ہو یا ایک مطلب الگ سے یہ لفظ بیان کیا گیا ہو، صرف فقراء ہو الگ سے یا مساکین الگ سے ہو، تو پھر اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں. اب اس آیت میں فقیر کا معنی اور ہے، مسکین کا معنی اور ہے. فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کی ضرورت جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ پر مقرر ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے، تالیف قلب کرنے کے لیے. یہ وہ کافر ہیں جن کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی جاتی دی جاتی ہے. اگر کوئی شخص پوچھے کیا کافر کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے. کس شرط پر؟ اس شرط پر کہ مؤلف قلوبوں میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو چند ایسے کافر تھے جن کو زکاة کے پیسوں سے زکاة دی جاتی تھی تالیف قلب کے لیے. تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ ان کا دل نرم ہوگا اور پھر اسلام کی دعوت کو بھی یہ قبول کر لیں گے. وہ پھر رقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے، اگر کوئی غلام ہے، کوئی لونڈی، اس کی گردن آزاد کرنی ہے تو زکاة کے مال دیا جا سکتا ہے. غارمین، جو مقروض ہوں، جن کو قرض بہت زیادہ ہو اور انہوں نے یہ قرض جو ہے قرض کی ادائیگی نہیں دے سکتے، تو زکاة کے مال سے ان غارمین کو دی جا سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ امیر شخص ہے لیکن اس نے دو لوگوں کی صلح کرائی ہے، آپس میں قتل و غارت کر رہے تھے یا کرنے والے تھے، تو انہوں نے پیسے مقرر کیے، میں تمہیں جس کا نقصان ہوا اتنا میں پیسہ اپنی طرف سے دیتا ہوں، تم لوگ صلح کرو تاکہ تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے. جو جس کا نقصان ہوا اس نے کہا ٹھیک، مجھے پیسے دے دیں، ہم صلح کر لیتے ہیں. اب اس شخص نے جا کے ان کو قتل و غارت کے فساد سے بچانے کے لیے پیسے دے دیے اور اچھی خاصی رقم تھی، تو کام تو اس نے اچھا کیا ہے. تو اب وہ الغارمین میں شمار ہو گیا اس کا، تو زکاة کے پیسوں سے اس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے جو اس نے یہ اچھا ہونے کا عمل کیا ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور اس میں جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ سبیل اللہ کے جو لفظ میں عام ہے اس میں کوئی چیز بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن جو معنی ہے اس کا خاص معنی ہے فی سبیل اللہ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے جو جہاد کی تیاری کی جاتی ہے، اس کے جو مال متاع یا اس کے لیے جو خرچ ہوتا ہے سواری کا یا اسلحے وغیرہ کا، تو اس میں زکاة کے پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ ہو. جس کی جہاد فی سبیل کون سا ہوتا ہے؟ جو جسے جہاد نبوی کہتے ہیں، جن کی مکمل شروط ہوں، جو شریعت کے اصول کے مطابق ہو. اور پھر وابن السبیل آٹھویں نمبر پہ، یہ وہ شخص ہے جو مسافر ہے اور مقطع الاسباب، اس کے راستے کٹ چکے ہیں، واپس گھر کی طرف نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کے پیسہ دیا جا سکتا ہے تاکہ اپنے منزل مقصود تک اپنے گھر واپس پہنچ سکے. تو یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور ابتدا ہوئے فقراء مساکین سے یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے ان سے ابتدا کی گئی ہے، اور معاشرے کے سب سے کمزور لوگ یہی ہیں. پڑھنے 235 ایسا فرماتے ہیں، وجوز الاقتصار علی واحد منہم، اور ان تمام میں سے ایک پر بھی اکتفاء و اقتصار کیا جا سکتا ہے. لقول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے فرمایا، فانہم اطاعوک لذلک فاعلمہم، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی جو دعوت آپ نے دی ہے، تو آپ کو یہ سمجھا دیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، افترض علیہم صدقتا، اللہ نے صدقہ یعنی زکاتوں پر فرض کر دی ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے امیروں سے لی جاتی ہے، فترد علی فقرائہم، ان کے فقیروں کو دی جاتی ہے. تو اس حدیث میں فقراء کا ذکر ہے، یعنی ان آٹھوں میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آٹھوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور آٹھوں میں سے ایک کو بھی دے سکتے ہیں. نہیں، برابر سے اعتبار سے زکوٰۃ مستحقین ہیں، اس میں تو برابر ہیں، لیکن مال میں برابر تو نہیں ہے. اب مسکین فقیر کے برابر تو نہیں ہے نا، فقیر کے پاس کچھ نہیں، مسکین کے پاس کچھ تو ہے. اب ہاں بتا رہا ہوں آپ کو نا، اب ابن السبیل امیر ہے، غاربین میں امیر بھی ہو سکتے ہیں، مولف قلب کافر بھی ہو سکتے ہیں، طریف قلب کے لیے آپ دیتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا، ایک چیز میں تو یہ برابر ہیں، کیا ہیں؟ مستحقین زکوٰۃ کے. لیکن کیا معاش میں سب برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے. یہ تو آپ نے کس کو دینا ہے جو زیادہ مستحق ہو؟ ان میں سے بعض اوقات جو ابن السبیل ہے وہ فقیر سے زیادہ مستحق ہوتا ہے، بھائی وہ گھر واپس جانا چاہتا ہے، اس کے راستے سر منقطع ہو چکے، گھر پہنچنا چاہتا ہے، آپ اس کو پیسہ دے دیتے ہیں، وہ اپنے سفر کا گھر پہنچ جاتا ہے، اس نے آسانی تو کر دیا آپ نے. اب جو مسکین ہو تو آپ تو بار بار دیتے ہیں، یا کوئی اور بھی دے سکتا ہے. اب یہ جو بیچارہ جو مقطع الاسباب ہے، امیر گھرانے کا ہے، لیکن گھر واپس نہیں جا سکتا، کوئی مدد بھی نہیں کرنا چاہتا اس کی، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ؟ تو جو زکوٰۃ کا مال ہے اسے دیا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 236 شیخ صاحب فرماتے، ولا تحل الزکاۃ، زکوٰۃ جائز نہیں ہے کس کے لیے؟ نمبر ایک، لغنی، غنی کے لیے. امیر کو زکوٰۃ نہیں جاتی، نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بڑا پیارا قصہ ہے، اسے ابو داؤد اور بحق نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حجۃ الوداع میں، وہ صدقہ جو ہے نا بانٹ رہے تھے. تو دو لوگ آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اب ہمیں بھی دیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتم اعطیتکما، اگر چاہیں تو آپ کو دے دیتا ہوں، ولا حظ فیہا لغنی، اور امیر کے اس میں کوئی بھی حق نہیں ہے، ولا لقوم مکتسب، اور نہ ہی روزگار والے شخص کے لیے جو مکتسب، جو کمانے والا ہو، قوی مکتسب، جو طاقتور اور کمانے والا شخص ہو، جیسے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، جو غنی ہے، اس کے لیے بھی اس مال میں، صدقہ کے مال میں، زکوٰۃ کے مال میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ جو امیر اور غنی ہے اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. دوسرا، ولا لقوی مکتسب، قوی مکتسب اسے کہتے ہیں جو طاقتور اور محنت کرنے والا شخص ہو، اور جو کمانے والا ہو، جس کی آمدنی ہو، اور اس کا آمدنی بھی یعنی اس کی مسکین نہ ہو. مسکین تو محنت تو کہتے ہیں، قوی نہیں ہے، اسے قوی مکتسب کیوں کہا ہے؟ وہ قوی مکتسب جس جو اپنی ضروریات مکمل کر سکے. نمبر تین، ولا لآل محمد وهم بنو هاشم وموالیهم، اور آل محمد کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے مسلم کے حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، یہ جو صدقات و زکوٰۃ ہیں، یہ لوگوں کی میل ہے، انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے. دور حاضر میں لوگ کہتے ہیں سید، سید کو زکاتی دی جاتی، اور سید سے مراد لیتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت میں سے کو جوڑتے ہیں. اگر تو سچ اور حق ہے، کیونکہ آج کل تو کوئی بھی سید ہو سکتا ہے، کوئی بناتے اپنے لوگوں کو کون پوچھ سکتا ہے، لیکن اگر صحیح اور حق ہے کہ آل بیت میں سے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جائز نہیں ہے. اور اگر نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، صرف نام کے ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، تو پھر وہ جانوں کا کام جانے. اور یہ سوال بھی آیا تھا پچھلے ایک درس میں کہ اگر محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو تب کیا کریں؟ ویسے تو خمس دیا جاتا ہے، اور خمس مال غنیمت سے لیا جاتا ہے، وہ مال غنیمت ملتی ہے جہاد جب کیا جاتا ہے. اب نہ خمس ہے، نہ غنیمت ہے، نہ جہاد ہے، اور اس فقیر کی مدد کون کرے گا؟ کوئی اگر ویسے مدد کرنا چاہے تحفے تحف دے کے تو الگ بات ہے. دیکھیں کیا لازمی کو کوئی کرے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، تو زکوٰۃ کا مال علماء کہتے ہیں ایسی صورت میں، اس کنڈیشن میں دیا جا سکتا ہے. چوتھے نمبر پہ ولا لمن تجب علیہ نفقته حال جریانها، اور نہ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ جائز ہے جن پر نفقہ واجب ہو زکوٰۃ دیتے وقت. اور اس پر اجماع نقل کیا ابن المنذر رحمہ اللہ نے کہ اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے والدین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کا نفقہ واجب ہو، یعنی بیوی کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے، اور وہ اس کے پیسوں سے ہی، یعنی خاوند کے پیسوں سے ہی بے پرواہ ہوتی ہے، اس کی حاجت خاوند کے پیسوں سے ہی ختم ہوتی ہے. تو پانچویں نمبر پہ ولا لکافرین، اور کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اسی حدیث سید معاذ کی حدیث میں متفق علیہ حدیث جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، انہیں کے امیر لوگوں سے لی جاتی، یعنی مسلمانوں کے، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور انہیں میں سے جو فقراء ان کو دی جاتی ہے. تو ضمیر کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف. تو مسلمان کے لیے جائز، کافر کے لیے جائز نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 237، شیخ فرماتے ہیں فأما الصدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، صدقہ تطوع ہے یعنی جو فرض زکوٰۃ نہیں ہے وہ ان کے لیے دینا اور ان کے علاوہ بھی دینا جائز ہے. پوائنٹ نمبر 238، ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل، اور جب یہ زکوٰۃ جو ہے زیادہ نفع بخش ہو عمومی طور پہ، خصوصی طور پر، تو زیادہ بہتر ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ شاہ صاحب کے جملے سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے، قریبی بھی ہے، اور مسکین بھی ہے، تو جب آپ صدقہ دیتے ہیں اپنے اس رشتہ دار کو جو مسکین یا فقیر ہے، تو اس کا آپ کو دگنا اجر ملے گا اور زیادہ حق رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. تو زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند زکوٰۃ کس کو دینا ہے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں آپ کے، قریبی رشتہ دار ہیں، پھر دور کے رشتہ دار جو آپ کے پڑوسی ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی آپ کے پڑوس میں جو گھر والے وہ فقیر مسکین ہیں، اور آپ دور جا کے کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں یہ جو آپ کے قریبی. الا یہ کہ آپ یعنی کسی جگہ پہ جاتے گھر میں اور آپ دیکھتے آپ کا جو پڑوسی مسکین، لیکن اس سے پہلے آپ جو ہیں کسی کو آپ زکوٰۃ دیتے آئے ہیں مسلسل، تب تو ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ ان کو تو آپ شروع سے دیتے آئے ہیں، اگر آپ ان کو دیتے ان کو روکنا پڑے گا آپ کو، آپ کو اس طرح زیادہ نہیں کہ آپ دونوں کو دے سکیں، تب تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی مسکین یا فقیر ہے تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے. متفق الحدیث میں آیا ہے سید مامون بن تحر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے ایک لونڈے کو آزاد کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا تھا، پھر جب ان کی باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عرض کرتے کہ میں نے ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کر دیا ایسا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے آزاد کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ اپنے کیونکہ جو اخوال تھے ماں کی طرف سے جو رشتہ دار تھے جو ماموں ہوتے ہیں وہ موجود تھے، اگر آپ ان کو دے دیتے تو آپ کے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اگر آپ صدقہ دیں کوئی بھی بھلائیوں کے ساتھ کریں تو وہ زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 239 شاہ سفرت ہو. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل الناس اموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، رواه مسلم. من سأل الناس اموالهم، جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں ان کے مال کے تعلق سے، تکثرا اور اپنے مال کو زیادہ بڑھانے کے لیے، فإنما يسأل جمرا، تو انگارے ہی کا سوال کر رہا ہے، یعنی اس کا عذاب قیامت کے جہنم میں انگاروں سے ہوگا. فلیستقل او لیستکثر، وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ کرے اس کی مرضی ہے، یعنی بغیر وجہ کے اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. اور کئی اس لوگ نے بلوں نے عادتیں بنا لی ہیں، بزنس کیا ہوا ہے، وہ فقراء کے حق کو مار رہا ہے، ایک طرف سے تو وہ خود امیر ہے یعنی وہ خود مستحق نہیں زکوٰۃ کا یا صدقے کا، لیکن لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. نعوذ باللہ، اس کی یہ بری عادت جو ہے ایک نشے کے مانند اختیار کر لیتی ہے، نشے جیسی، پھر اس کے بغیر وہ اسے سکون نہیں ملتا. نعوذ باللہ، آپ نے میں نے کئی لوگ دیکھے وہ مانگتے رہتے اور پتہ چلتا ہے اپنے گھر میں یا اپنے یعنی جگہ پر جہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں، ادھر سے مانگتے ہیں ادھر جا کے زمینیں خریدتے ہیں، وہاں پہ جا کے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کے مانگنے والے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں جو بغیر حق کے کسی سے مانگتا ہے تو حقیقت میں وہ کیا مانگ رہا ہے، کیا لے رہا ہے؟ آگ لے رہا ہے، آگ کے انگارے لے رہا ہے، چاہے تو زیادہ کرے چاہے تو کم کرے، ابھی کر سکتا ہے ان انگاروں کی اس آگ کو ابھی کم بھی کر سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے توبہ، سچی توبہ کر کے، چاہے تو بڑھاتا رہے زیادہ کرتا رہے، حساب تو رب کو دینا ہے. پوائنٹ نمبر 240 ایسا فرماتے ہیں. وقال العمر رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عمر سے فرمایا ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. تمہارے پاس اس مال میں سے اگر کوئی مال آئے اور تم اس کے لیے کوئی تڑپ نہیں رکھتے نہ ہی اس کا کوئی خاص اہتمام کرتے ہو یا خاص سوال کیا ہو، فخود ہو، جو آپ نے مانگا ہی نہیں ہے، نہ آپ کی تڑپ تھی اس کو لینے کے لیے اور آپ کو یہ مال پہنچا ہے تو اسے لے لو، وہ مال ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے فلا تتبع نفسک، تو پھر اس کے پیچھے اپنے نفس کو مت لگاؤ، اپنی خواہشات اس کے پیچھے مت لگاؤ، رواہ مسلم، سے مسلم نے اسے روایت کیا ہے. یہ چند چیزیں ہیں کتاب الزکوٰۃ کے آخری اس باب میں جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اور مستحقین کا ذکر تو پہلے کر دیا لیکن چند اور چیزیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ان کو بھی بیان کیا ہے. اور جو دیگر صدقات ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں تھوڑا مزید اہتمام کی ضرورت ہے. اکثر لوگ زکوٰۃ کے مسائل سے غافل ہیں, کم علمی کی وجہ سے بہت غلطیاں کر لیتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی چاہتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے بعد پھر پوچھتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے غلطی ہوئی ہے, پھر پریشان ہوتے ہیں. پہلی بات ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے اور ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے نماز کے بعد, سال میں ایک مرتبہ فرض ہے ان چیزوں میں جن میں الحول کی شرط جیسے کہ گزر چکا ہے. مال میں زیادہ تر مال ہی کی بات ہوتی ہے, پیسوں کی بات ہوتی ہے, اس پہ کوتاہی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں ارکان اسلام, تو پھر اس میں سستی, کاہلی, کمی, کوتاہی یا جہالت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. ہاں فقیر مسکین ہے تو اس نے سمجھ نہیں مسائل کی تو الگ بات ہے, لیکن جو صاحب مال ہے اور صاحب زکوٰۃ ہے, وہ زکوٰۃ دیتا بھی ہے, تب تو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے اسے, تاکہ علی البصیرہ علم کی روشنی میں وہ اس عبادت کو انجام دینے والا ہو. اسی طریقے سے حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا ہے, اب کیا کریں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, یہ کئی ایسے لوگ ہیں جن پر کئی دم واجب ہو جاتے ہیں, پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی ذریعہ اس واجب کو یا اس دم کو بخشوانے کے لیے, پھر کوئی راستہ نہیں ہے. پہلے پوچھ لیتے, پریشانی نہ ہوتے نا, نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا ہوتا. عجب بات ہے کہ زکوٰۃ کی غلطی سے کوئی دم بھی نہیں ہے جس کا کفارہ ہو. غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو زکوٰۃ آپ کی نہیں ہوئی. زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طرح جاننا ہے, سمجھنا ہے, اور بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے. جب زکوٰۃ کے معاملات آپ چھیڑتے ہیں, کوئی مسائل چھیڑتے ہیں, تو بہت سارے لوگ دلچسپی سے آپ کو سنتے بھی, پھر سوال جواب بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ خیر ہے لوگوں میں, سمجھنا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ دینا بھی چاہتے ہیں, دے بھی رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کہاں سے سیکھی جائے, مسائل کیسے پڑھے جائیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کسی خاص مدرسے میں داخلہ لینا پڑے گا ان مسائل کو سمجھنے کے لیے, اس لیے وہ قاصر ہیں سمجھنے سے. بالکل نہیں. جیسے کہ عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو کسی مدرسے میں آپ صرف بھرتی ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے عمرہ کیسے کرنا ہے, یا ایک درس ہی سن لیتے پورا ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے, یا کسی عالم طالب علم سے پوچھ لیتے ہیں کہ عمرہ کا کیا طریقہ ہے, آپ کو بتاتے ہیں, پمفلیٹ پڑھ لیتے ہیں آپ, پتہ چل جاتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. اس لیے عبادت سے پہلے عبادت کا حق ادا کریں اور علم کی روشنی میں عبادت بجا لائیں. نماز کیسے پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں نماز, جیسا کہ لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ایسے پڑھتے ہیں نا اکثر لوگ. گھر میں ابو کو دیکھا تھا کیسے پڑھتے ہیں, میں بھی ویسے پڑھتا ہوں, اور وہ ابو کو دیکھے دیکھتے خود جوان ہو گیا, اب خود ابو بن گیا, اس کا بیٹا ایسے دیکھتے دیکھتے نماز پڑھ رہا ہے, اس سے پوچھوں گا میں ابو کو دیکھے نماز پڑھ رہا ہوں, وہ ابو کو باہر بھی دیکھے تھے نا کوئی اور بھی نماز کیسے پڑھتے ہیں, کہتے نہیں میرا ابو میرے جیسے پڑھتے ویسے پڑھتا ہوں میں, صحیح غلط مجھے نہیں پتا, یہی نماز میں نے اپنے گھر میں سیکھی ہے. جو آپ گھر میں سیکھتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے کیا, یہ قاعدہ ہے کیا, کیا اس قاعدے پہ خود بھی عمل کر سکتے ہیں پوری زندگی میں, نہیں کر سکتا نا. ہو سکتا ہے والد کی نماز صحیح ہو, ابو کی نماز صحیح ہو, یہ نہیں کرے کہ ہر ابو کی نماز غلط ہے, یہ کرو کہ کوئی ترازو نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے جس پر آپ نماز پڑھنے کے لیے کافی سمجھیں. نماز کس کی صحیح ہے, جو سنت کے مطابق ہے, جو نبوی نماز پڑھنے والے. کہاں سے پتہ چلا, علم حاصل کرنے سے پتہ چلا نا. جب آپ کو علم نہیں تھا تو غلطی کرتے تھے, اب پتہ چل گیا تو آپ صحیح عمل کرتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, یا دیتے تھے تو غلط دیتے تھے, پتہ نہیں تھا, اب پتہ تو صحیح دیں, یا پتہ ابھی بھی بعض چیزوں کا نہیں تو ابھی پھر علم حاصل کریں. میں نے پھر مثال دی, اب ایک موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں, ایسے جا کے کسی دکان سے لے لیتے ہیں یا پہلے پوچھتے ہیں کہ کون سا لینا ہے, کس میں کیا خوبیاں ہیں, کس میں کیا مصیبتیں ہیں, تاکہ مجھے کل کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. تو آپ پہلے پوچھتے ہیں, پھر بچہ کا اسکول داخل کرنا ہے, پہلے پوچھتے ہیں کہ کس اسکول میں داخل کرنا ہے, کیا بہتر ہوگا, کیا پڑھنا ہے, کیا نہیں پڑھنا ہے. آپ بار بار پوچھتے ہیں. دنیاوی مسائل میں تو ہم لازمی پوچھتے ہیں کہ اس میں بھلائی چاہتے ہیں, خیر چاہتے ہیں. تو دین میں کوئی خیر نہیں ہے, بس ایسے ہی کرنا ہے. اور آخر میں سب سے عجیب بات, اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ذرا غور کرنا, آج کے دن ہم کتابیں پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, آج خبریں بڑے آج کل زور شور کی ہیں, ان تمام چیزوں کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. اب کوئی کتاب اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مسکراتے بھی ہیں, ذرا چپ بھی ہوتے ہیں, چہرے کے ذرا ناگواری بھی نظر آتی ہے آپ کے چہرے پر, غصہ بھی نظر آتا ہے, آپ کے چہرے کی رنگت بدلتی رہتی ہے اس چیز سے جو آپ جسے آپ پڑھ رہے ہیں, ہوتا ہے نا. لیکن ایک ایسی کتاب جسے ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کون سی کتاب ہے؟ سب سے عظیم کتاب ضابطہ حیات, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید. پڑھتے رہتے ہیں, صرف پڑھتے رہتے ہیں, چہرے میں کبھی کوئی رنگت میں تبدیلی, کوئی کبھی مسکرانا, کبھی غمزدہ ہونا, کبھی ڈر جانا, کبھی دل کی دھڑکن کا تیز ہونا, ہوئے کبھی؟ بہت کم, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پتہ ہے کیا فرق ہے؟ کس سے کہانی ہمیں رولا دیتی ہے, آنسو نکل آتے ہیں کس سے کہانی پڑھتے ہوئے. قرآن مجید میں کوئی ایسے قصے کہانی نہیں, کوئی ایسے جملے الفاظ ہیں جو ہمیں رولا دیں؟ نہیں ہے, ہے کہ نہیں؟ تو رلاتا کیوں نہیں ہمیں؟ وجہ کیا ہے پتہ ہے, فرق کیا ہے؟ نہیں, دو وجوہات ہیں, ایک تو سمجھتے بھی نہیں ہیں, دوسرا ہم پڑھتے ہیں عادت کے طور پہ, عبادت کے طور پہ کتنی پڑھتے ہیں. ہمیں صرف اجر چاہیے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف الگ, لام الگ, میم الگ ہے. ہم ایک حرف سے دس نیکیاں لینا چاہتے ہیں, وہ تو مل رہی ہیں ہمیں. اب اس میں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, چہرے کی رنگت کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے, دل کی دھڑکوں کو تیز زیادہ کم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا ضرورت. یہ قرآن مجید نازل ہوا اس بدترین معاشرے پر, دور جہلیت میں, جو اپنے زمانے کا بدترین معاشرہ تھا, یہاں تک کہ جو ارد گرد جو نا قیصر اور کسریٰ جو ہے وہ بھی اس طرف دیکھتے نہیں تھے, کہتے یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, ان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. اس لیے کبھی یہ جگہ جو نا, یہ جزیر عرب جو ہے, ان پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا کسی خاص طریقے سے, سوچتے نہیں تھے کہ صحرا ہے, پہاڑ ہیں, تپتے ہوئے رہتے, یہاں پر کیا ملے گا ہمیں. اور لوگوں کے مزاج بھی ایسے تھے, ایسے اتنے پتھر دل تھے لوگوں کے, اپنی بیٹیوں کو, نو مولود بچوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے زمین میں. سوچے کیا لوگ تھے. یہی عظیم کتاب قرآن مجید کا پیغام نازل ہوتے ہیں, ان پتھر دل لوگوں کو, لوگوں پہ, دلوں پہ اثر جا کے ہوتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے. ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن ایسے ان پڑھ دنیا کے سب سے بڑے علماء اور قائد گزرے ہیں. کبھی سوچا آپ نے, جو ان پڑھ لوگ تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اس کتاب کا کمال دیکھیں آپ. جب اس کتاب کو یاد کیا, حفظ کیا اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کیا, صحیح سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیار پر براہ راست اس کو سمجھائے, زندگی ایسی بدلی کہ دنیا کے سب سے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں نا قائدین, ان میں ان کو شمار ہے. کمال ہے. اور علم کی ایسی باتیں جو زمانے کے سب سے بڑے علماء بھی نہیں کر سکتے تھے, ایسے پیغام اور اخلاق ایسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہاں زندہ بیٹے کو گاڑنے والا, اور کہاں قرآن مجید کی چند آیات کو پڑھ کر آنسو بہا کر رونے والا. سبحان اللہ, کیسے تبدیلی ہوئی. یہ قرآن مجید آج ہمارے پاس بھی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ پڑھتے تھے, دل پہ اثر ہوتا تھا, عمل کرتے تھے, زندگی بدل گئی. ہم پڑھتے ہیں, زبان تک بھی اثر شاید پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس زبان سے کب دل میں اترے گا, کب سمجھیں گے, کب اس کو پھر اثر ہوگا, کب دل دھڑکے گا, کب اس کا جا کے آنکھ تک اثر ہوگا, پھر آنکھ کب نچڑے گی, کب اسے ایک آنسو ٹپکے گا. راستہ لمبا نظر آتا ہے لیکن لمبا نہیں ہے راستہ. کر سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت درکار ہے, تھوڑی سی محنت چاہیے, مزید ہمت چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ڈر چاہیے, اخلاص چاہیے, اتباع سنت چاہیے, اور دل میں ایک درد چاہیے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اور زندگی بدلنا چاہتا ہوں اس قرآن مجید سے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو سچا سمجھ لیا ہے, سچا مان لیا ہے, اور اپنے دل سے یہ تڑپ آپ کی نکلی ہے, تو واللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس چاہت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا, اور اسے قرآن مجید سے آپ کی ایسی زندگی بدلے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ ایسی بھی آج ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن یہ پڑھتے روتے رہتے ہیں, قرآن یہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. عجب بات دیکھیں کہ سخت سے سخت ترین عذاب کی آیات پڑھتے ہیں اور آنسو نہیں ٹپکتے, ڈر نہیں لگتا, اور کوئی جھوٹا قصہ ہورر کہانی کوئی جن شیطان کے کسی کو سنا دے وہ ڈر, رات کی نیند اڑ جاتی ہے اس کی, پتہ بھی جھوٹی کہانی ہے. لوگ خوفناک ہارر موویاں دیکھ کے نیند اڑ جاتی ہے ان کی, اثر ہوتا ہے. قرآن مجید میں سخت ترین آیات, وعید کی آیات سن کر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا ہے. یعنی آخری جو جز عمہ کو دیکھنا پارا جو ہے, پتہ اس میں جو اکثر آیات جو ان کو کس چیز کا ذکر پتہ ہے, آخرت کا, اور آخرت میں جب سور پھونکا جائے گا اور تباہی دنیا کی ختم خاتمہ شروع ہو جائے گا. یعنی یہ خوبصورت آسمان اس کا کیا ہوگا, چاند و ستاروں کو کیا ہوگا, زمین کا کیا ہوگا, سمندر کا کیا ہوگا, انسان کا کیا ہوگا, پہاڑوں کا کیا ہوگا, جانور کا کیا ہوگا, اور تمام چیزوں کا. کبھی سمجھے, یعنی اس طریقے سے اور ایسا انداز بیان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ ایسا انداز بیان ہے بے مثال. تھوڑی سی جیسے میں نے عرض کی ہے مزید محنت کی ضرورت ہے, تھوڑی سی تڑپ کی ضرورت ہے دل میں. محنت تو شاید کر رہے ہیں لیکن تھوڑے تڑپ میں کہیں پہ کمزوری ہے تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ سے دور فرمائے اور مزید دلچسپی پیدا کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.